الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله العظيم بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. آج ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے اصلاح قلب و باطن، یعنی ہم اپنے باطن کی اصلاح کس طرح کر سکتے ہیں. ہر چیز کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. اسلام کا ظاہر شریعت ہے اور باطن طریقت ہے. انسان کا ظاہر جسم ہے اور باطن روح ہے اور قلب ہے جو نظر نہیں آتا. اب جسم کی اصلاح تو آپ کر لیں، لیکن روح کی، قلب کی اصلاح کیسے کریں؟ قلب کو کیسے صاف کیا جائے؟ گناہوں کی آلودگی سے کس طرح پاک کیا جائے؟ بزرگان دین اولیاء کاملین نے اس کا طریقہ بتایا، اور انہی طریقوں پر چل کر انہوں نے اپنے باطن کو روشن کیا، اپنے قلب کو منور کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا قلب اتنا روشن، اتنا پاکیزہ، اتنا منور ہو گیا کہ یہیں بیٹھے بیٹھے مدینے والے کے جلوے نظر آئے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا قلب بھی اسی طرح پاکیزہ ہو جائے، روشن ہو جائے، منور ہو جائے، تو ہمیں ان بزرگان دین اولیاء کاملین کے طریقوں پر چلنا ہے. ابتدا میں جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالو ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جن لوگوں نے ہماری خاطر مجاہدہ کیا یعنی کوشش کی، ہم ضرور انہیں اپنے راستے پر رہنمائی دیں گے. یعنی جو ہماری طرف آئے گا ہم اس کی ضرور مدد کریں گے، اس کی رہنمائی فرمائیں گے. کون کہہ رہے ہیں؟ خالق کائنات. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رہنمائی، مدد اسی کے لیے ہوتی ہے اور اسی کے شامل حال ہوتی ہے جو اس کی طرف بڑھنے کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمتیں، برکتیں اور اس کی مدد شامل حال ہوتی. صوفیاء کرام نے بڑے بڑے مجاہدات کیے، ریاضتیں کی، عبادتیں کی، درجات و مراتب طے کیے اور مقامات حاصل کیے. انہوں نے جس طرح مجاہدات کیے اس کا طریقہ انہوں نے بتایا. آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی جس راستے سے گزر چکا ہو اس کو پتا ہے کہ کہاں نشیب ہے، کہاں فراز ہے. اب اس کی مثال یہ سمجھیں کہ روزانہ آپ جس گلی سے گزر رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں پر گڑا ہے، کہاں گٹر ہے، کہاں صاف زمین ہے. اگر آپ اندھیرے میں بھی گزریں گے تو آپ آرام سے گزر جائیں. کیوں؟ آپ روزانہ اس راستے سے گزر رہے ہیں. اور ایک نیا راستہ ہے بالکل جہاں سے آپ کبھی نہیں گزرے، تو اب اس میں خطرہ ہے کہ کوئی گڑا ہو تو اس میں گر نہ جائیں، کہیں کوئی ایسی خرابی ہو، کوئی گڈر کھلا ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہو. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کی رہنمائی لیں گے جو گزر چکا ہے، جو گزر چکا ہے اس سے پوچھیں گے تم اس راستے سے گزر چکے ہو تو ہمیں بتاؤ کہ ہمیں کس طرح گزرنا ہے. کوئی راستے میں کوئی ایسا کنواں تو نہیں، کوئی گڑا تو نہیں، کوئی گڈر تو نہیں کہ ہم اس میں گر جائیں، ہمیں نقصان ہو. وہ بتائے گا کہ جب تم بالکل سیدھے چلو گے تو آگے چل کے تم دائیں طرف ہو جانا. کیوں؟ اس لیے کہ درمیان میں ایک گڑا ہے، اگر تم اندھیرے کی وجہ سے اس میں گر گئی تو نقصان ہوگا، ظاہر نظر نہیں آئے گا، تو جب ہم اس کی رہنمائی میں ہم جائیں گے تو پھر کوئی نقصان نہیں. یہ ایک مثال ہے جو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے دی. طریقت کا راستہ بھی بڑا کٹھن ہے اور بہت صبر آزما ہے. انسان بہت جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے سب چیزیں فوراً ہو جائیں، آج ہی میں چلا کر لوں میں ولی کامل بن جاؤں، آج ہی میں مجاہدہ کر لوں میں غوث قطب بن جاؤں. ایسا نہیں ہو سکتا، بتدریج جیسی محنت کرے گا ویسا مقام ملے گا، جیسے تقوی اختیار کرے گا، جیسا مجاہدہ کرے گا ویسی روحانیت حاصل ہوگی. ایک دم ایک دن میں کوئی نہیں پہنچ سکتا. یہ مثال ہم نے اس لیے دی کہ بات آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے. جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو اب اس بات کو سمجھیے کہ یہ بزرگان دین اولیاء کاملین اس راہ طریقت کو طے کر چکے، ان کو پتا ہے کہ کہاں شیطان حملہ کرتا ہے، کس مقام پر آ کر بہکاتا ہے، کس مقام پر آ کر آپ سے کہے گا تم تو بہت بڑے کامل ہو گئے، تمہیں فلاں چیز پہلے سے پتا چل گئی، تمہیں فلاں چیز ابھی واقعہ ہوا نہیں اور تمہیں علم ہو گیا، تمہارے منہ سے یہ نکلا اور یہ ہو گیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب شیطان کی طرف سے، اور یہ انسان کو ابھارتی ہیں، وہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. اور جب اس نے یہ سمجھ لیا کہ میں کچھ ہوں تو سمجھ لو وہ کچھ نہیں، اور جب تک وہ یہ سمجھے کہ میں کچھ نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اسے کچھ نہ کچھ بنا دے گا. یہ بات ذہن میں رکھیں. مجاہدہ کرنے کے لیے تین چیزوں پر کنٹرول کرنا ضروری ہے. کتنی چیزیں؟ تین چیزیں، بولنا، کھانا اور سونا. یہ تین چیزیں ہر انسان کے ساتھ، ان تین چیزوں پر جس نے کنٹرول کر لیا اس کا باطن روشن ہو جائے گا، اس کا قلب روشن ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا. اور یہ تینوں چیزیں بڑی کٹھن ہیں، ان کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، بولنا، کھانا اور سونا. تینوں چیزیں انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے ان کو اپنا مقصد حیات بنا لیا. بس یہی کرنا ہے، بولنا ہے، کھانا ہے، سونا ہے، بس یہی ہم نے اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیا. سارا دن کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں تو سوتے ہی چلے جا رہے ہیں، کئی کئی گھنٹے سو گئے، بول رہے ہیں تو بولتے ہی چلے جا رہے ہیں. بالفاظ دیگر ان تین چیزوں کو جو صوفیہ نے جن کے متعلق لکھا، انہوں نے لکھا اول تقلیل کلام، دویم تقلیل طعام، اور سویم تقلیل منام. تقلیل کلام یعنی کم بات کرنا، تقلیل طعام کم کھانا، تقلیل منام کم سونا. اور آپ ان سارے بزرگان دین اولیاء کاملین کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی سیرت پڑھ لیں، کم بولتے تھے، کم کھاتے تھے، کم سوتے تھے، درجات و مراتب حاصل کر. اب آئیے ان تمام چیزوں پر غور کریں اور دیکھیں کہ ہم ان پر کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں. بڑا مشکل کام ہے، لیکن اگر انسان چاہے تو کر سکتا ہے. انسان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے، اس کے اندر ایک ول پاور دیا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. بھائی اسی انسان نے سمندر کے سینے چیر دیے، اسی انسان نے فضاؤں کے سینے چیر دیے، یہی انسان فضاؤں میں اڑ رہا ہے، سمندر میں تیر رہا ہے، سمندر کی تہ میں چلا گیا، چاند پر پہنچ گیا، کہاں کہاں چلا گیا، ہے تو انسان ہی، محنت کی کوشش کی چلا گیا. تو جب یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو یہ تین چیزیں نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے. اور کرنے والے کر کے چلے گئے اور مقامات حاصل کر گئے. لوگ یہ کہتے ہیں انسان تو چاند پہ پہنچ گیا، یہ مولوی تو ابھی تک وہی پرانی باتیں کر رہے ہیں، انسان چاند پہ پہنچ گیا، یہ صوفیہ تو وہی پرانی باتیں کر رہے ہیں. ہم نے کہا سنو، پہلے تو یہ کنفرم ہی نہیں ہے کہ چاند پہ پہنچا یا نہیں پہنچا. کس نے تصدیق کی تم چاند پہ گئے؟ کیا وہاں پہنچے تو لکھا تھا یہ چاند ہے؟ وہاں کوئی بورڈ لگا ہوا تھا؟ یہاں سے چلے یہ چاند ہے, چلتے 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 سفر کرتے کرتے پہنچ گئے ہم چاند پہ پہنچ گئے. اچھا پہلی بات تو یہ, دوسری بات یہ کہ چلو وہاں تک پہنچ گئے, تم وہاں تک پہنچ کر بھی خالق سے دور رہے اور صوفیہ زمین پر بیٹھ کر خالق کے قریب پہنچ گئے. پہنچے نہیں پہنچے, تم اتنی بلندی تک سیارہ بنایا, یہ کیا وہ کیا, آکسیجن لگائی, نہ جانے کتنے تجربات کیے, پہنچ گئے پتہ نہیں کون سے سیارے پر پہنچے. جی ہم چاند پہ پہنچے, اس کی بھی کوئی اتھینٹک بات نہیں ہے. انہوں نے کہا نا چاند پہ پہنچے, کوئی وہاں لکھا ہوا تھا کہ ہاں یہ چاند پر ہی آئے. ارے کتنے سیارے ہیں, مریخ ہے, عطارد ہے, زحل ہے, زہرہ ہے, مشتری ہے, پتہ نہیں کتنے سیارے ہیں, کہاں پہنچے. ہم چاند پہ پہنچ گئے. اچھا چلو پہنچ گئے, تو وہاں پہنچ کر بھی خالق کا قرب ملا, اتنے اوپر پہنچ کر بھی خالق سے دور ہی رہے, ہمارے زمین پر بیٹھ کر ہی خالق تک پہنچ گئے, اس کا قرب حاصل کر لیا. تو اب ان تین چیزوں میں جو ہم نے بیان کی, تقلیل کلام, تقلیل تام اور تقلیل منام. اب پہلی چیز تقلیل کلام, یہ بڑا مشکل کام. کیوں؟ کام کرتے کرتے ہاتھ تھک جاتا ہے. آپ مسلسل لکھیں نا, آپ کہیں گے میرے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے, تھک. بہت زیادہ چلیں ٹانگ تھک جائے گی, میرے پیروں میں درد ہو رہا ہے, میں تھک گیا. لیکن زبان نہیں تھکتی. کسی سے آپ نے سنا کہ آج میری زبان تھک گئی؟ نہیں, مسلسل بولے گا تھکے گا نہیں, آل فال بکے گا تھکے گا نہیں. آپ دیکھیں نا, آپ خود اپنا جائزہ لے لیں, معاشرے کو دیکھ لیں, اتنا بولتے ہیں ہم, اتنا بولتے ہیں کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں. اسی پر کنٹرول کرنا ضروری ہے. فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, من سمت نجا, جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی. خاموش رہنے میں عافیت ہے, خاموش رہنے میں امن ہے. زیادہ بولو گے زیادہ فتنے میں مبتلا ہو. آپ دیکھیں جو زیادہ بولتا ہے نا وہ زیادہ جھوٹ بھی بولتا ہے, اس کی زبان سے جھوٹ نکل جاتا, لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے, ویسے ہی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے, جھوٹ ہو جاتی. اس لیے سب سے پہلے جس چیز پر کنٹرول کرنا ہے تقلیل کلام, کم بولنا, اور یہی بڑا مشکل ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, سورہ عنکبوت. انسان کے منہ سے کوئی لفظ بھی ایسا نہیں نکلتا کہ اس کے پاس ایک نگراں موجود ہوتا ہے اسے لکھنے کے لیے. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی ہمارے منہ سے جو بات نکلتی ہے ایک فرشتہ موجود ہے, فوراً لکھ لیتا, جو بات بھی نکلی لکھ لیا. اب آپ اس کی مثال یہ سمجھیں کہ یہ ویڈیو بن رہی ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی غلط بات اگر منہ سے نکل جائے اور یہ جب چلے تو کیا ہوگا, ارے یہ بات میں نے کہہ دی, یہ تو غلط ہے, اس کو ریموو کر دو, اس کو مٹا دو. یہاں تو ریموو ہو جائے گا لیکن وہاں جو لکھا گیا وہ کیسے ریموو ہو, اس کو کیسے مٹاؤ. سائنس نے روحانیت کو سمجھنے میں آسانی پیدا کر دی. اگر ویسے کسی کو بتاؤ کہ تم جو کچھ کر رہے ہو خالق کائنات دیکھ رہا ہے, یہ سب تمہیں دکھایا جائے گا, وہ کہے گا یہ کیسے دکھایا جائے گا, میں نے جو کیا وہ تو کر چکا, ختم ہو گیا, اس کو مووی بنا کر دکھا دو. خاموشی سے کسی کی مووی بنا لو, وہ جو بھی حرکتیں کر رہا ہے اس کو دکھا دو, یہ تم نے کیا. کیمرے لگے نا آج کل بینکوں میں, آفیسز میں, دیگر جگہ لگے ہیں نا, تو اسی سے پکڑتے ہیں لوگوں کو. اب وہ دیکھتا ہے, انکار نہیں کر سکتا, خود نظر آ رہا, خود نظر آ رہا. تو قرآن کہہ رہے ہیں کہ جو لفظ انسان کی زبان سے نکلتا ہے ایک نگراں موجود ہے جو لکھ رہا, وہ فرشتہ ہے. جو بات ہماری زبان سے نکلی اس نے لکھ لی, اچھی یا بری, مفید یا غیر مفید, مضر یا غیر مضر, ہر بات لکھ رہا. تو جب ہر بات لکھی جا رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہر بات اچھی زبان سے نکالے، غلط بات نہ نکالے. کسی کی غیبت کی اس نے لکھ، کسی کی دل آزاری ہوئی لکھ لی گئی، کسی کی دل جوئی کی لکھ لی، فحش گوئی ہوئی لکھ لی. قرآن کہہ رہے ہیں جو کچھ تمہارے منہ سے نکلتا ہے الا لدیہ رقیب عتید، ایک نگراں موجود ہے، تیار ہے، فوراً لکھ رہا. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اچھی باتیں لکھی جائیں تو اچھی باتیں زبان سے نکالو. پھر کلام کی تین قسمیں ہیں، تین کلام یعنی گفتگو جو ہم کرتے ہیں نا، اس کی تین قسمیں ہیں، کلام مفید، کلام غیر مفید، اور کلام نہ مفید نہ غیر مفید. بات سمجھ میں آئی؟ ایک ہے کلام مفید، یعنی وہ بات جس کا فائدہ ہو، دینی طور پر دنیاوی طور پر فائدہ ہو. جو ہم گفتگو کرتے ہیں نا، آپ خود اندازہ کر لیں، اب ہر شخص اپنا محاسبہ کر لے، دیکھ لے ہم کیسی گفتگو کر رہے ہیں. ایک کلام وہ ہے جس کا فائدہ ہے، ایک کلام وہ ہے جس کا فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے، اور ایک کلام وہ ہے نہ فائدہ ہے نہ نقصان. نہیں سمجھ آئی؟ اور آسان کر دوں، آپ نے ایک بات کسی کو بتائی، کوئی نسخہ بتایا کسی کو، کوئی مفید بات بتائی جس سے اس کو فائدہ پہنچے، یہ کیا ہے؟ کلام مفید ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے اس کو فائدہ پہنچے. ایک کلام ہے غیر مفید، کسی کو بتائے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، اور ایک کلام وہ ہے جس کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، کوئی چیز اس میں نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ جیسے کسی کو لطیفہ سنا دیا اور وہ بھی جھوٹا، لوگوں کو ہنسانے کے لیے، اب اس کا کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں. کوئی نقصان ہوا؟ کوئی نقصان، نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان. تو کلام کی تین قسمیں، ایک مفید، ایک غیر مفید، اور ایک وہ جو نہ مفید ہو نہ غیر مفید. تو ہم اکثر وہ کلام کرتے ہیں جس کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان. آپ دیکھ لیں، خود اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیں، ہر آدمی خود دیکھ لے. آج کے بعد سے آپ سب خود اپنا محاسبہ کریں، میں سارے دن میں کیا کیا گفتگو کرتا ہوں. مثلا آپ کسی سے ملنے گئے، آپ نے اس کی خیریت پوچھی، اس کی تیمارداری کی، بیمار ہے، اس کی عیادت کی، کلام مفید ہے نا، اس کو فائدہ ہوا، اس کی دل جوئی ہوئی. یا اگر ایسے مقام پر ہیں، آپ کی زبان سے کوئی بات نکلی، کسی کی دل آزاری ہو گئی، کلام غیر مفید ہے، اسے نقصان ہوا، اس کی دل آزاری ہو. اور یا کہیں بیٹھ کر حکومت پر تنقید، سرکاری اداروں پر تنقید، اپنے دوستوں کی غیبت، کیا فائدہ؟ آپ کو کوئی فائدہ ہوا؟ سننے والے کو کوئی فائدہ ہوا؟ یا جس کے متعلق کہا اسے کوئی نقصان ہوا؟ نہیں. اکثر بات ہم وہ کرتے ہیں غیر مفید ہے، نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے، ہم اہل طریقت اہل محبت ہیں، سب سے پہلے اپنی زبان پر کنٹرول کریں. سب سے پہلی چیز قلت کلام، اور کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کم بات کریں، سب سے بہتر طریقہ یہ، کم بولیں. زیادہ بولیں گے کوئی نہ کوئی بات ایسی نکل آئی، مفید ہوگی غیر مفید ہوگی، یا دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ فائدہ نہ نقصان. اور ہر بات لکھی جا رہی ہے، فرشتہ لکھ رہا ہے، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے کہ ہر چیز لکھی جا رہی ہے. اور کیا ہوگا؟ قیامت کے دن وہ دے دیا جائے گا نام اعمال، دیکھ لو دنیا میں یہ تم کر کے آ رہے ہیں. اس لیے سب سے پہلی چیز ہے زبان پہ کنٹرول کرنا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی زبان پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، لوگوں نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا جس نے اس کو قابو کر لیا وہی کامیاب ہو. یہی سب سے بڑا فتنہ ہے، زبانی فتنہ ہے نا، اور ہے کتنی سی، اتنی سی، گوشت کا اتنا سا لو تھوڑا ہے، یہی لڑائی کرا دے، یہی دوستی کرا دے. ہوتی ہے نا، اس سے جا کر کہا تمہارے متعلق یہ کہہ رہا ہے، اس سے کہا تمہارے متعلق، اچھا دونوں لڑنے کے لیے تیار. اور اگر دوستی کرانی ہے اس سے کہو تمہارے لیے محبت کا جذبہ رکھتا ہے، وہ تو تمہارے لیے اثار کا جذبہ رکھتا ہے، دونوں مل گئے. اسی زبان نے لڑا دیا، جدا کر دیا، اسی نے ملا دیا. تو اسی لیے اس کو قابو کرنا بڑا مشکل. تو بزرگان دین اولیاء کاملین نے جو تین چیزیں بتائیں کہ جن پہ کنٹرول کرنا، سب سے پہلی چیز تقلیل کلام، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ کم بولے. اچھا اس میں بھی پھر ایک طریقہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ اگر خاموش رہیں گے تو لوگ دنیا والے خاموش نہیں رہنے دیتے. آپ کہیں جا کے محفل میں بیٹھ جائیں، کہیں کیا ہوا بھائی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، آپ بول نہیں رہے، اتنے سارے لوگ بول رہے ہیں آپ کیوں نہیں بول رہے، زبردستی بلوائیں گے. بہتر کیا ہے، آپ درود شریف پڑھنا شروع کریں، آپ کوئی وظیفہ شروع کر دیں، اپنے معمولات کو ایسے سیٹ کریں کہ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ وظیفہ پڑھ رہا ہے بولے گا نہیں. جتنی دیر وظیفہ پڑھیں گے، جھوٹ سے بچے رہے، غیبت سے بچے رہے، چگلی سے بچے رہے، فحاش گوئی سے بچے رہے، زبان اللہ کے ذکر میں مشغول رہی، اور جتنی دیر مشغول رہی وہ سارا وقفہ عبادت میں لکھا، یہ ہے وظائف پڑھنے کا طریقہ، ہے نا. تو بزرگان دین نے اسی لیے وظیفے رکھے، فجر کے بعد یہ پڑھو تو ظہر کے بعد یہ پڑھو تو عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، یہ ساری چیزیں کیوں رکھیں؟ یہ وظائف آپ پر فرض نہیں ہے، فرض نماز ہے، لیکن نمازوں کے بعد وظائف رکھے اس لیے کہ جتنی دیر یہ وظیفہ پڑھے گا زبان محفوظ رہے گی، محفوظ رہے گی نا. یہ ہے طریقہ بزرگان، تقلیل کلام. تم مخلوق سے کلام نہ کرو، تم وظیفہ پڑھتے رہو، اپنے رب سے کلام کرو، اصل چیز تو یہ ہے. ہم کثرت کلام کرتے ہیں مخلوق کے ساتھ، اور یہ بزرگان دین اولیاء کاملین قلت کلام کرتے ہیں مخلوق کے ساتھ، اور کثرت کلام رب کے ساتھ. اسی کا ذکر کر رہے ہیں، اسی کا نام لے رہے ہیں، اور جب اسی کا نام لیا جائے گا تو جب اس کو یاد کرو گے، وہ کہتا ہے فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم میرا ذکر لوگوں میں کرو گے میں تمہارا ذکر فرشتوں میں کروں. پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے، اگر اس کو یاد کرو تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بھول جائے گا، تم اس کو یاد کرو گے وہ فوراً تمہیں یاد کرے گا. تو پہلی چیز کیا ہے، تقلیل کلام. ابھی میں نے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے، انشاءاللہ کسی نشست میں ان سب پر تفصیلاً گفتگو کریں گے. دوسری چیز کیا ہے، تقلیل طعام. تقلیل طعام، کم کھانا، یہ بھی بڑا مشکل ہے. جب کھانا سامنے آئے تو ہاتھ رکتا نہیں. سرکار نے فرمایا میدے کے تین حصے کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک سانس لینے کے لیے. لوگ کیا کرتے ہیں، تینوں میں کھانا ہی بھر لیتے، کہتے پانی تو پتلی چیز ہے اپنی جگہ خود ہی بنا لے گا، اور سانس تو اللہ کی مرضی، آنا ہے نہیں آنا وہ تو اس کی مرضی ہے، زندگی ہوگی تو سانس آ ہی جائے گی. یہی ہے نا، شادیوں میں آپ دیکھتے ہیں بریانی ڈال لی تو اس پہ قورمہ بھی ڈال لیا، تو اس پہ رائتا بھی ڈال لیا، تو اس پہ پتہ نہیں کیا کیا ڈال لیا، اور کھایا نہیں گیا، حوث ایسا لگتا ہے کہ پھر دوبارہ ملے گا ہی نہیں. جتنا کھانا ہے اتنا نکالو، تمہارا بچا ہوا کون کھائے گا، بیکار گئے نا، ضائع ہو گیا، وہ تو پھینک دیں گے جا کر، کیا فائدہ. کم کھاؤ، کم کھانا بڑا مشکل. سلطان المشائخ محبوب الہی، سلطان نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ، لنگر پکتا تھا قورمہ بریانی اور کیا کیا، دونوں وقت لنگر، ہزاروں کھا رہے ہیں آ کر، فقراء مساکین، اور صرف مسلم ہی نہیں غیر مسلم بھی، لنگر چل رہا ہے حضرت، اور اس کا اندازہ یہ کرو کہ صرف پیاز کے چھلکے کئی اونٹوں پر رکھ کر پھینکے جاتے تھے، پیاز کے چھلکے، جب پیاز کے چھلکوں کا یہاں ہوگا تو لنگر کتنا ہو. سب کو کھلا دیا، خود بیٹھے، سب نے کھا لیا، جی حضور کھا لے کے لاؤ ہمارا کھانا لاؤ. اپنا کھانا کیا تھا، جو کی روٹی، چند لقمے لیے اور جا کر بس ہو گیا. لوگوں کو سب کچھ کھلا دیا پیٹ بھر کے، اور خود جو کی روٹی چند لقمے کھا کر چھوڑ. یہ ہے تقلیل طعام، کھانے کے لیے زندہ نہ رہو، زندہ رہنے کے لیے کھاؤ، سمجھے. ہم نے اپنے مقصد زندگی بنا لیا، کھائیں گے بس. انہوں نے کہا بس اتنا کھایا کہ زندگی رہے، بس اور آپ دیکھ لیں، تجربہ کر کے آپ دیکھ لیں، آپ کسی دن خوب پیٹ بھر کے کھائیں، آپ دیکھیں گے نیند آنی شروع ہو جائے، سستی پیدا ہو، کاہلی پیدا ہو، آرام طلبی پیدا ہو، پیٹ بھر کے کھا کے دیکھ لیں. مدینہ منورہ میں ایک حکیم آیا، اس کے پاس کوئی مریض نہیں آیا، تو اس نے صحابہ سے پوچھا تم لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ انہوں نے کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نسخہ بتایا، اس وجہ سے ہم بیمار نہیں ہوتے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بھوک نہ ہو اس وقت تک نہ کھاؤ، جب بھوک لگے تب کھاؤ، اور جب بھوک تھوڑی سی باقی ہو تو چھوڑ دو. یہ نسخہ ہے. ہم بغیر بھوک کے بھی کھاتے ہیں، اور اتنا کھاتے ہیں کہ شکم سیر ہو جاتا. تو سرکار نے فرمایا بھوک میں کھاؤ، بھوک لگے تو کھاؤ، اور جب بھوک باقی ہو تو چھوڑ دو. کا اس وجہ سے معدہ ہمارا صحیح رہتا ہے، ہم بیماری نہیں. تو طبیب انسانیت نے تو سب کچھ تمہیں بتا دیا کہ تمہاری روح کی بیماری یہ ہے، اس کا علاج یہ ہے، جسم کی بیماری یہ ہے، اس کا علاج یہ ہے. طبیب انسانیت ہے، نہ صرف روح کی غذا بتائی اور روح کا علاج بتایا، جسم کی بیماریاں بھی بتا دی، اس کا بھی علاج بتا دی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، تقلیل طعام، کم کھانا. تو کم کھانے سے کیا ہوتا ہے کہ جسم میں چستی رہتی، نیند نہیں آتی، کاہلی پیدا نہیں ہوتی، سستی پیدا نہیں ہوتی. تو پہلے تقلیل کلام اور پھر تقلیل طعام، ان دونوں پر کنٹرول کرنا ضروری. اور تیسری چیز تقلیل منام، کم سونا. ایک رات جاگ لیں تو 2 بجے تک سوتے رہتے. ہم تو کل رات کو جاگے تھے، بس یار کل رات میں جاگا، پوری رات میں جاگتا رہا. ان کا بس چلے تو پورے دن ہی سوتے رہے، اتنا آرام کرتے. بزرگان دین اولیاء کاملین نے کم سونا اسی کو معمول بنایا. میرے والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ، پوری رات جاگتے، 100 نفل روزانہ پڑھتے، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے، اس کے بعد ذکر اذکار کرتے، فجر کے بعد سوتے، 9 بجے اٹھ جاتے، 2 یا 3 گھنٹے کی نیند، بس اٹھ کے پھر سورہ مزمل شروع کی، 100 مرتبہ سورہ مزمل، اور اس کے بعد پھر مریضوں. رات خدا کے لیے، دن مخلوق خدا کے لیے. یہ ہے ان کی کیفیت. تو یہ ہے بزرگان دین کی شان، کم بولنا، کم کھانا، کم سونا. اور ہم بولنا ہی بولنا، اور جب کھانا سامنے آئے تو چھوڑنا ہی نہیں، اور سونے کا تو اللہ ہی حافظ ہے، فجر بھی غائب تو ظہر بھی غائب، سوتے ہی. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے، جتنا جاگنا ہے جاگ لو. اچھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ 3 چیزیں جو ہیں نا، کم بولنا، کم کھانا اور کم سونا، ان 3 چیزوں کو کس طرح کنٹرول کیا؟ ایک تو رمضان المبارک میں روزے فرض کر دی. کیوں؟ کم کھاؤ. اب سحری میں کھائے نا، اس کے بعد سارا دن کچھ نہیں کھایا، پانی تک نہیں پیا افطار کے وقت. خالق کائنات نے تو اس لیے کیا تھا کہ معدے کی اصلاح ہو جائے، اور یہاں افطار میں اتنا کھا جاتے ہیں کہ دوپہر کا بھی کھا جاتے، پکوڑے بھی ہے تو دہی بڑے بھی ہے تو چھولے بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے ساری چیزیں. اب غور کریں، ہم عام دنوں میں جو کھاتے ہیں رمضان میں اس سے زیادہ کھاتے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ کم، اتنا کھائیں بس مناسب، افطار بھی اتنا ہو، اس کے بعد اگر بھوک لگے تھوڑا بہت آپ کھا. لیکن مسلسل، اچھا افطار میں اتنا کھاتے ہیں کہ تراویح میں ڈکا رہتے رہتے، سجدے میں امام صاحب نے ذرا سجدہ لمبا کر دیا تو لگتا ہے ابھی الٹی ہو جائے گی، جلدی سے اٹھ گئے، یا دل میں سوچتے یار یہ امام کو کیا ہو گیا، جلدی سر اٹھائے کہیں مجھے الٹی نہ ہو جائے. تو اتنا کیوں کھاتے ہو؟ اتنا کھاؤ کہ آرام سے، کم کھاؤ گے سکون ہے، آرام سے ترابی پڑ. تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے رمضان المبارک میں یہ 30 دن کے یا 29 دن کے روزے جو فرض کیے ہیں، کم کھانا، پورا دن نہیں کھاؤ، سحری یا افطار بس، اس کے علاوہ نفلی روزے، رجب، شعبان، رمضان. شعبان کے روزے کے متعلق ہم گزشتہ نشست بتا چکے ہیں، رجب کے روزوں کے متعلق بھی جو ہمارے کلپ وغیرہ چلے اس میں فضائل موجود ہیں. شعبان کے روزے، ششید کے روزے، جس نے یہ روزے رکھے حدیث شریف کے مطابق وہ ایسا ہے اس نے سارے سال روزے رکھے. خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایام بیض کے روزے رکھتے، 13, 14, 15 ہر مہینے. اسی طرح پیر اور جمعرات کا روزہ سنت سرکار رکھتے. کیوں؟ اسی لیے کم کھایا جائے. اچھا روزہ نہیں ہوگا نا تو کچھ نہ کچھ کھایا جائے گا، اگر آپ دوپہر کا کھانا چھوڑ بھی دیں کچھ نہ کچھ کھائیں گے، اور روزہ ہوگا تو کیسے کھائیں گے، پانی بھی نہیں پیں. اور اللہ کا کرم دیکھو، گرمی ہوتی ہے، یعنی یہ بالکل مشاہدے کی چیز ہے، آپ خود محسوس کر سکتے ہیں اور مشاہدہ کر سکتے ہیں، آپ نے کیا بھی ہوگا، کہ گرمی ہے، شدید گرمی ہے، پانی پی رہے ہیں، مسلسل پانی پی رہے ہیں، اور اگر اسی گرمی میں روزہ رکھ لیا تب اللہ تعالیٰ خود صبر دے دیتا. ہوتا ہے نا، نہ پیاس ہے نہ بھوک ہے، کچھ بھی نہیں، بس میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، خالق کا کائنات خود صبر دیتا ہے. 30 دن کے روزے رکھتے ہیں یا نہیں، اسی کی توفیق سے، اسی کے کرم سے، ہمارا کوئی کمال نہیں. شدید گرمی میں بھی روزے رکھ رہے ہیں، اس نے توفیق دی، اس کا کرم ہوا، رکھ رہے. تو یہ چیز ہے. تو اسی لیے یہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں نا، اسی لیے، اور رمضان کے تو خیر فرض ہیں، اس کے علاوہ جو نفلی روزے ہیں بزرگان دین کثرت کے ساتھ رکھتے تھے، اسی لیے کہ کم کھایا جائے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ چلہ کشی میں دعائے عید البحر کا چلہ ترک ہے بنات جلالی جمالی کے ساتھ. بعض بزرگان دین نمک سے روزہ رکھتے، نمک سے کھولتے، کچھ نہیں، اور پانی پی لیا، نمک کھا لیا، روزہ رکھ لیا. افطار کا وقت ہوا، نمک سے کھول لیا، پانی پی لیا. کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں. کہتے ہیں ہاں نمک تو کھاتے ہیں، وہ دہی بڑے پہ ڈال کے، دیگر چیزوں پہ ڈال کے نمک اس طرح کھاتے. تو مجاہدہ وہ کرتے ہیں. قرآن نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جنہوں نے ہماری طرف کوشش کی، مجاہدہ کیا ہماری طرف آنے کے لیے، ہم ضرور ان کو راستہ دکھائیں گے. اور راستہ کیسے دکھائیں گے؟ خالق کائنات دیکھتا ہے، اس نے ریاضت کی، اس نے مجاہدہ کیا، کھانے پینے کی چیزوں سے صرف میری وجہ سے یہ رک گیا. یہ کھا سکتا ہے مگر کھاتا نہیں کہ میری رضا نہیں ہے، یہ پی سکتا ہے مگر پیتا نہیں کہ میری رضا نہیں. پھر وہ اپنی طرف بلاتا، اور اپنی طرف کیسے بلاتا ہے؟ وہ کہتا ہے جو میری طرف ایک قدم چلتا ہے میں 4 قدم چلتا ہوں، وہ چل کے آتا ہے میں دوڑ کے پہنچ جاتا ہوں. کیا وہ چلتا ہے؟ کیا وہ دوڑتا ہے؟ نہیں، وہ تو چلنے پھرنے سے پاک ہے، وہ سونے جاگنے سے پاک ہے، وہ کھانے پینے سے پاک ہے، پھر وہ کیوں کہتا ہے کہ میں دوڑتا ہوں؟ وہ مثال دے رہا ہے کہ کوئی 2 قدم چلنے کی نسبت میری طرف بڑھتا ہے، میں 4 قدم چلنے کی نسبت اپنی رحمت اس کی طرف بڑھا دیتا ہوں. وہ اگر چلنے کی نسبت میری طرف آتا ہے، میں دوڑنے کی نسبت اپنا قرب اسے عطا کر دیتا ہوں. یہ ہے اس کی شان. اس کے پاس جا کے تو دیکھو، اس کو پکار کے تو دیکھو، اس کی طرف بڑھ کے تو دیکھو. لنہدینہم سبلنا، قرآن کہتا ہے ہم ضرور ضرور اسے اپنی طرف راستہ دکھائیں. اور وہ راستہ اسی طرح دکھاتا ہے کہ پھر وہ اپنا قرب عطا کرتا. تو 3 چیزیں ہم نے آپ کو بتائیں، تقلیل کلام، تقلیل طعام اور تقلیل منام. کم بولنا، کم کھانا، کم سونا. اب تہجد کی نماز کیوں ہے بھئی؟ آپ فجر کے لیے اٹھے نا، نہیں، اس سے پہلے تہجد رکھ دی. کیوں؟ کم سو، اٹھ جاؤ فوراً. تہجد کے لیے وہی اٹھے گا نا جو کم سوئے گا، اور جو سوتا ہی رہے گا وہ تو فجر بھی غائب کر دے. فجر فرض ہے، تہجد نفل ہے، لیکن رکھ دی اسی لیے کہ پہلے اٹھ جاؤ اور عبادت میں لگ جاؤ. تاکہ خالق کائنات دیکھے کہ یہ سو سکتا تھا صرف میری محبت میں اٹھا، صرف میرے قرب کے لیے اٹھا ہے، صرف میرے راستے کی طرف آنے کے لیے اٹھا ہے، اپنی رحمت اس پر نازل کر دو. تو یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں. تو یہ تین چیزیں اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ اس راستے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. تو ایک ایک چیز پر کنٹرول کرتے جائیے، تینوں پر کنٹرول ہو جائے. سب سے پہلے بولنے پر کنٹرول کریں اور خود دیکھیں کہ ہم بہت سی بیکار باتیں ہم ایسے ہی کرتے رہتے ہیں، یعنی جن کا کوئی فائدہ نہیں، نہ سننے والے کو فائدہ نہ سنانے والے کو فائدہ. آپ دیکھ لیں مجلسوں میں بیٹھیں، امریکہ میں یہ ہو رہا ہے، فلاں میں یہ ہو رہا ہے، فلاں میں یہ ہو رہا ہے، فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، واشنگٹن میں جو فیصلے ہو رہے ہیں یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں. تمہارے فیصلے وہ سنے گا؟ ارے وہ ہماری حکومت کی نہیں سنتا تو تمہاری کیا سنے گا؟ کوئی فائدہ ہے اس سے؟ کلام وہ کرو جس سے فائدہ ہو، تمہیں بھی فائدہ ہو، دوسرے کے وہ فائدہ ہو. اور سب سے بڑا کلام کیا ہے؟ اللہ کا کلام لے کے بیٹھ جاؤ، رب سے کلام کرتے رہو. ہر لفظ پر دس نیکی ملے گی، ہر لفظ پر دس نیکی ملے گی، اور پورا کلام پڑھ جاؤ گے نیکیوں کا کوئی شمار ہی نہیں ہے. تو ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں. یہ تین چیزیں ہم نے آج آپ کو بتائیں، ان تینوں پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی اس راہ میں بہت جلد آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اچھا یہ تو ہو گیا. اب آپ کو معلوم ہے کہ دعائے عز البحر کا چلہ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی 19 شعبان سے شروع کریں گے. وہ ابھی نشست کے بعد اس کا کلپ چل جائے گا، وہ اس میں ساری تفصیل موجود ہے. تو جو حضرات وہ چلہ کرنا چاہیں وہ رابطہ کر لیں، اور جتنی تعداد میں پڑھنا چاہیں وہ رابطہ کر لیں، ہم ان کو تعداد بتا دیں گے. اس میں انڈا، مچھلی اور گائے کے گوشت کا پرہیز ہوگا، اور ایک خاص تعداد میں وہ دعا پڑھی جائے گی. جب آپ 19 شعبان کو شروع کریں گے 29 رمضان کو ختم ہو جائے گا. پہلے سے ہم نے اس لیے کیا کہ اگر 29 کا چاند ہو تو 40 روزے مکمل ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ ایک روزہ رہ جائے. اس لیے دوسری چیز یہ ہے کہ گزشتہ سال بھی ہم نے اعلان کیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ جتنے بھی مرد عورت مریدین معتقدین ہیں ان سب کو چاہیے کہ رمضان مبارک میں ایک کلام پاک ضرور مکمل کریں، ایک کلام پاک. اور یہ بہت آسان ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ 30 دن کا حساب نہ رکھیں، 29 دن کا حساب رکھیں. سحری سے پہلے پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، فجر کے بعد پڑھیں، افطار سے پہلے پڑھیں، ظہر میں پڑھیں، جیسی جس کی مصروفیات ہے. کوئی جاب کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی دکان پہ ہے، کوئی کہیں ہے، اپنے حساب سے دن اور ٹائم سیٹ کر لیں کہ مجھے اتنا روز پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس پورے مہینے میں، بلکہ مہینے سے پہلے کلام پاک مکمل ہو جائے. اور کلام پاک پڑھنے کا آپ نے سن لیا ہے کہ ہر لفظ پہ دس نیکی ہے، اور رمضان میں نوافل کا ثواب فرائض کے برابر اور فرائض کا ثواب اس سے بھی زیادہ. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اور اس میں اضافہ کر دے. تو اگر یہی کلام اگر رمضان المبارک میں پڑھا جائے تو اس کا اجر و ثواب کتنا ہو. تو جو جو حضرات ایک کلام پاک مرد یا عورت ختم کریں گے وہ رمضان المبارک کے بعد ہمیں بتا دیں کہ انہوں نے کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ان کو ایک تحفہ دیا جائے گا، ایک تحفہ دیا جائے گا. رب کی طرف سے تو ان کو ملے گئی، ہم اپنی طرف سے بھی ایک تحفہ دیں. تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں. باقی یہ کہ جو جو مقدس راتیں ہیں، طاق راتیں ہیں، شب قدر ہے اور دیگر جو ہیں، بلکہ اس کی ہر رات ہی رحمتوں برکتوں والی رات ہے، کوشش کریں کہ اس ماہ مبارک میں کوئی غلط کام آپ سے سرزد نہ ہو. عبادت اور ریاضت سے مزین کرتے ہوئے اس ماہ مبارک کو گزاریں. اور اس کا طریقہ سب سے اچھا یہ ہے کہ اپنے ٹائم کو مینج کر لیں. مجھے صبح کیا کرنا ہے، شام کو کیا کرنا ہے، آفس کب جانا ہے، کب واپس آنا ہے. آفس کے ٹائم بھی کم ہو جاتے ہیں رمضان المبارک میں. عبادت کے لیے اپنا وقت، دعائیں عز البحر کے لیے وقت، اور جو یہ نہیں کر سکتے وہ اللہ الصمد کا چلہ کر لیں. اگر کسی کو دعائے عز البحر یاد نہیں ہے اور اس کو پڑھنے میں دشواری ہے تو وہ اللہ الصمد کا چلہ کر سکتا ہے. 3125 روزانہ پڑھے، 40 دن میں 1,25,000 ہو جائے. تو یہ تمام چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے دعا کریں. اللہ رب العالمین ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کو اس آنے والے ماہ مبارک رمضان میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، جن حضرات اور خواتین نے اس نشست میں شرکت کی اور جو دور دراز مقامات سے صرف اس میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔